الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد معزز اور محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع حسن اخلاق ہے، اور اس موضوع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں حسن اخلاق کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ خلق کے معنی عربی لغت میں طبیعت، عادت اور خصلت کے ہیں، اور انسانی عادات و اطوار اور انسانی رویے اور سیرت و کردار کا نام اخلاق ہے۔ اسلام نے اخلاق کے دائرے کو اہمیت بھی بہت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دائروں کو وسعت بھی بہت دی ہے۔ عام طور پر شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور متبسم انداز میں کسی سے گفتگو کی جائے تو یہ حسن اخلاق ہے، لیکن نہیں، حسن اخلاق کا دائرہ اسلام میں بڑا وسیع ہے، اور شرم و حیا، انسانی شرافت، امانت، دیانت، صداقت، اور اسی طرح سے ایفاء عہد اور حسن سلوک، اور بڑوں کا احترام، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، ایثار اور قربانی ہے، خدمت خلق ہے، اور اسی طرح عفو و درگزر ہے، اچھا انداز گفتگو میں اختیار کرنا، حلیمی ہے، الفت اور محبت ہے، اور نیکی سے محبت کرنا اور برائی سے نفرت کرنا، یہ صبر و استقامت اور اس طرح کی جو صفات ہیں یہ انسانیت کی بہترین صفات ہیں، اور ان صفات ہی کا نام حسن اخلاق ہے۔ اسلام نے ان صفات کو نہ صرف یہ کہ بہت اہمیت دی ہے، بلکہ ان کو دین و ایمان کا بنیادی جز قرار دیا ہے، بلکہ دین و ایمان کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ان اخلاقیات کو قرار دیا ہے۔ اور اسلام اس بات کا دعویٰ رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر افراد بھی اور قومیں بھی جن کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی باقی اور قائم رکھتا ہے، اور دنیا میں ان کو شہرت اور ناموری اور کوئی مقام ملتا ہے، یہ وہی افراد اور قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ انسانی اخلاقیات بدرجہ تمام و کمال پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ان اخلاقیات کے لحاظ سے افراد اور قومیں تنزل کا شکار ہو جائیں تو پھر وہ دنیا سے بے نام و نشان ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں جو قومیں اخلاقی لحاظ سے بہتر ثابت ہوتی ہیں وہی قومیں دنیا کے اندر پھیلتی پھولتی ہیں، اور انہی کو دنیا کے اندر عزت اور شہرت کا مقام ملتا ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ اخلاقیات بدرجہ تمام و کمال پائی جاتی تھی تو وہ دنیا کے اندر عزت کے مقام پر فائز تھی، اور جب اخلاقی لحاظ سے وہ پستی اور گراوٹ کا شکار ہوئے تو اسی لحاظ سے ان کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ ایک تاریخی واقعہ بڑا سبق آموز ملتا ہے، اور یہ واقعہ اس دور کا ہے جب ابھی مسلمان الحمدللہ اخلاقیات کے بھی بڑے بلند مقام پر فائز تھے، لیکن جو صحابہ کرام کا دور تھا، جو خیر القرون کا دور تھا، یا اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا، اس دور میں جس درجے میں مسلمانوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سجستان اور رخج کے فرمان روا نے، یہ علاقے موجودہ افغانستان کے علاقوں کا یہ پرانا نام ہے، تو اس علاقے کا جو حکمران تھا جس کا خاندانی لقب رتبیل تھا، بنو امیہ کے عمال کو خراج دینا بند کر دیا، اور انہوں نے پہم چڑھائیاں کی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو مطیع نہ کر سکے۔ عبد الملک کے عہد میں جب ان کے پاس طلب خراج کے لیے ایک وفد آیا تو رتبیل کے لوگوں نے، اس حکومت کے لوگوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جو پہلے آیا کرتے تھے، اور ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح پٹخے ہوتے تھے، پیشانیوں پر گٹے پڑے رہتے تھے، اور کھجور کی چھال کی چپلیں پہنا کرتے تھے۔ کہا گیا کہ وہ لوگ گزر گئے۔ رتبیل نے کہا کہ اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شاندار ہیں، مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند تھے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ رتبیل نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا، اور تقریباً نصف صدی تک وہ اسلامی حکومت سے آزاد رہا۔ اس واقعے پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبصرہ کیا ہے، اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے یہ تصویر ہمارے سامنے آئے گی کہ اخلاقیات کی اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کے لیے کیا اہمیت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ رتبیل نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناسخوں کے ہزار واضحوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اس نے دراصل یہ حقیقت بیان کی تھی کہ کسی قوم کی اصلی طاقت اس کی آراستہ فوجیں، اس کے آلات جنگ، اس کے خوش خور و خوش پوش سپاہی اور اس کے وسیع ذرائع و وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاکیزہ اخلاق، اس کی مضبوط سیرت، اس کے صحیح معاملات، اس کے بلند تخیلات ہیں۔ یہ طاقت وہ روحانی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے، خاک نشینوں کو تخت نشینوں پر غالب کر دیتی ہے، صرف زمینوں کا وارث ہی نہیں بلکہ دلوں کا مالک بھی بنا دیتی ہے۔ اس طاقت کے ساتھ کھجور کی چپلیاں پہننے والے، سوکھی اڈیوں والے، بے رونق چہروں والے، چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں رکھنے والے، دنیا پر وہ روب، وہ سطوت و جبروت، اور وہ قدر و منزلت، اور وہ اعتبار اور اقتدار جما دیتے ہیں جو اس طاقت کے بغیر شاندار لباس پہننے والے، بڑے ڈیل ڈول والے اور بارونک چہروں والے اور اونچی بارگاہوں والے، بڑی بڑی منجنیکیں اور ہولناک دبابے رکھنے والے نہیں جما سکتے۔ اس روحانی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی تلافی کر دیتی ہے، مگر مادی وسائل کی فراوانی اس طاقت کے فقدان کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر کیا اہمیت ہیں، اور آج بھی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان پستی اور زوال اور تنزل اور گراوٹ کا شکار ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ان بنیادی انسانی اخلاقیات اور ان کی تکمیل کرنے والی اسلامی اخلاقیات سے ہمارا دامن جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہم السلام کے امام قرار پائے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، جتنے اوصاف، بہترین اوصاف انبیاء علیہم السلام کے اندر پائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے بادرجائے تمام و کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور نبوت کے ملنے سے پہلے پیدا کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو بڑے نکتہ چین تھے، جو بڑے دوسروں کو عیب لگانے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار پہ کبھی جو ہے وہ انگشت نمائی نہیں کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بہت اہمیت دی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کریمانہ یا حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور واقعی آپ نے حسن اخلاق کو اپنے سیرت و کردار اور اپنے عمل سے اس مقام پر پہنچایا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اور ماننے والے ہی نہیں، بلکہ اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے اخلاق کی اور آپ کے سیرت و کردار کی عظمت کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد بھی آج تک کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے اور مقام کو، جنہوں نے آپ کو نبی اور رسول نہیں بھی مانا، تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان تھے۔ مثلاً مائیکل ہارٹ ایک مغربی دانشور کتاب لکھتا ہے، وہ عیسائی ہے، لیکن جب اس نے یہ کتاب لکھی دی ہنڈریڈ، تو وہ اس پہ مجبور ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود اور رسول اور اپنے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عقیدت اور محبت رکھنے کے باوجود اس نے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ تو وہی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں جو ہمیں اخلاقی تعلیمات ملتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اچھے اخلاق کے ذریعے مسلسل روزے رکھنے والے اور متواتر عبادت گزار شب زندہ دار کا رتبہ پا لیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد ہی کی دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کی بلندی میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اخلاق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے وضاحت رکھ دی ہے کہ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ بات کر لے، بلکہ دیانتداری، شرافت، حلم اور بردباری، اور رف و درگزر، اور صبر و ثبات، یعنی ان بہترین اخلاقیات سے انسان کی زندگی جو ہے وہ مزین ہو، اور ان کے مطابق اس کا عمل ہو، اور وہ سچا اور راستبار اور کھرا انسان ہو۔ تو ایسے انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی بلندی میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کسی اور چیز سے بھی دیا جا سکتا ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان احسان کر کے ہی جو ہے اس کا بدلہ چکائے۔ تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسنین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مسلمان پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جو ہے وہ حبشہ کی طرف گئے تھے، تو وہاں نجاشی کے ہاں مسلمانوں نے قیام کیا تھا، یہ ایک عیسائی حکمران تھا، تو وہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ بڑی آبوکت بھی کی گئی اور انہیں ہر طرح سے حفاظت فراہم کی گئی اور وہاں بڑے آرام سے ان کو رکھا گیا۔ تو ایک دفعہ وہاں سے ایک سفارتکار مدینہ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے گھر ٹھہرایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مہمان کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے کی، اسے کھانا خود کھلایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس خدمت کے لیے موجود ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص وہاں سے آیا ہے کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی، میرے ساتھیوں کی جو ہے وہ خدمت کی تھی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود جو ہے وہ ان کی خدمت کروں۔ کیا دنیا کے اندر احسان اور مروت کی اس سے کوئی بہتر مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم مرتبے پر اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوتے ہوئے، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ہر کوئی اس کے لیے تیار تھا کہ آپ کے اس مہمان کا مطلب یہ ہے کہ خدمت کرتا، احترام کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگ جب ہجرت کر کے ان کے پاس گئے تھے تو ان کی خدمت کی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شخص کی خدمت کی. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے مصداق کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اس آیت مبارکہ کا نمونہ اپنے عمل سے پیش کر دیا. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے. کہا نہ خلق و خلق قرآن, حضور چلتا پھرتا قرآن تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی تھے جیسا جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں یا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بتایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہی کامل ایمان والے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں اور وہ تم میں بلائی والے ہیں جو اپنے اہل و عیال سے بلائی کرتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بلائی کرتا ہوں. ترمذی کی یہ روایت ہے. بعض اوقات اپنی آدمی باہر دوست احباب وغیرہ سے دوسرے لوگوں سے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن اپنے گھر کے اندر وہ ویسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا, تو یہ دو رنگی اسلام کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی زندگیاں تھیں کہ جو آدمی باہر ان کے معاملات کو دیکھتا تھا اپنے گھر کے اندر دیکھتا تھا تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ان کا حسن اخلاق جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, یہ چیز نہیں ہوتی تھی ان کی زندگیوں کے اندر. یہ دوغلی پالیسی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی. اور یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ سے ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور بالخصوص اہل خانہ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, قریبی رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, اس کا ہم ضرور جائزہ لیں کہ اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کتنی قربت اور کتنی مناسبت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں داخل ہونے والے جو لوگ ہوں گے ان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق والے سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. یعنی تقوی وہ داخلی جوہر ہے جس کی بنیاد پہ انسان کے اندر خوف خدا اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے اور آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے خفیہ اور اعلانیہ ہر صورت میں ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. اور حسن اخلاق وہ مظاہر ہیں کہ جو اس ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ انسانی زندگی سے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان اور اس کی گفتگو اور اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق اور لین دین اور معاملات کے اندر پھر اس کردار اور اس اخلاق کا جو ہے وہ مظاہرہ ہوتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز اندرونی طور پر انسان کے اندر تقوی, کیونکہ تقوی کے لیے حضور نے فرمایا کہ تقوی ہا ہونا, تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے, تو حسن اخلاق کے ذریعے سے گویا کہ اس تقوی کا اظہار ہوتا ہے. تو فرمایا جنت میں جانے والے لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو تقوی اور حسن اخلاق والے ہیں. تو راوی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہنم میں جانے والے لوگوں کی تعداد جو ہے اکثریت جو ہے وہ کس سبب سے جہنم میں جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. ایک فرمایا کہ زبان اور دوسری شرمگاہ کی وجہ سے. ان دو چیزوں کی وجہ سے جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے, زبان کو بے لگام چھوڑ دیں گے, اس زبان سے جھوٹ, غیبت, چگلی, دوسروں کو ایذا پہنچانا, تکلیف دینا, گالی گلوچ کرنا, تمسخر, استہزاء, بدزنی, یاواگوئی, جو کچھ بھی ضوافت اللسان, تو آپ کو پتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کئی دفعہ آپ گفتگو سن چکے ہیں, بے شمار گناہ ہیں زبان کے. تو جو زبان کو لگام نہیں ڈالتے, اس کو بے مہار چھوڑ دیتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں, وہ اس بد زبانی کی وجہ سے, بد کلامی کی وجہ سے اور زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے, یعنی زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والے اکثریت جو ہے اس لوگوں کی ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے پڑلے میں سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا. ایسا شخص اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور انبیاء کی مجلس میں سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوگا. جس کے اخلاق انبیاء کے اخلاق سے ملتے ہوں گے وہ انبیاء کی مجلس میں اور ان کے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث مبارکہ ایسی ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا میں ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کو کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تو جنت میں آپ کا مقام بلند آپ کہاں پہ ہوں گے، اور ہمیں اگر جنت نصیب بھی ہو گئی تو معلوم نہیں ہم کہاں ہوں گے، تو وہاں ہم آپ کے دیدار سے تو محروم رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ اور اسی کے قریب ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو جنت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ جن کے اخلاق انبیاء کے اخلاق سے قریب تر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب کر دے گا۔ تو یہاں بھی ہمیں اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان میں اگر ہم انبیاء کے جو ہے وہ قریب ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے جو ہے وہ جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آخرت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے اور اپنے اسوہ سے جن اخلاقی تعلیمات کے نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں ان میں سے چند چیزوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سیرت رسول کی روشنی میں۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے کہ جب ابتدائی دور میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا مشرکین مکہ نے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ جادوگر ہے اور اس کے کلام اور گفتگو کے اندر ایسے اثرات ہیں کہ جو اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت جو ہے ان باتوں کو سننے کے بعد اس نے اپنے بوریا بستر لپیٹا اور وہ اٹھا کر گٹھری اپنی، تو مطلب یہ ہے کہ دور دراز جانے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ہم کدھر کا ارادہ ہے، تو اس نے یہی اپنی پوری بپتا سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سنتے رہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی گٹھلی جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لی اور اس بڑھیا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں آپ نے جانا ہے۔ ذرا آپ اس بات پہ غور کیجئے، اس واقعے کو ہم پڑھ کے اس لیے کہ مطلب یہ کہ بچپن میں دوسری تیسری جماعت میں کہیں کتاب دینیات کے اندر اسلامیات کے اندر ہم نے پڑھا ہوگا، پڑھ سن کر بیان کر کے ہم اسے گزر گئے، لیکن اس پہ تھوڑا سا ہم غور کریں، کیا دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کی ایسی مثال ملتی ہے کہ کوئی آدمی اس کے منہ پہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہو، اس کے اوپر تہمت اور الزام لگا رہا ہو اور وہ آگے بڑھ کر اس کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا لے؟ کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا کہ سلام اس پر پہ جس نے گالیاں کھا کر دوائیں دی، اور یہاں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دعاؤں سے بھی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ وہ عورت جو آپ سے نفرت کرتی ہے اس نفرت کا اظہار آپ کے منہ پہ کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اس اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ کون سی چیز ہو سکتی تھی جو اس بڑھیا کو اسلام قبول کرنے سے روکتی؟ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا تعارف کروایا منزل مقصود پر پہنچا کر، تو وہ بڑھیا اسلام قبول کر لیتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ جس کسی سے پڑتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلند اخلاق تھے، آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو سیرت تھی اتنی بے داغ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ بات جو ہے اس کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طرز عمل تھا جس سے متاثر ہو کر قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے بدترین دشمن تھے انجام کار، وہ آپ کے بہترین دوست ہی نہیں بنے بلکہ وہ آپ پر جان چھڑکنے اور جان قربان کرنے والے بن گئے۔ ایک شاعر یہ کہتا ہے جس میں اخلاق کی اہمیت کا بھی ذکر آتا ہے، تحصیل علوم کر کے دولت ہے یہی، تحصیل علوم کر کے دولت ہے یہی، اخلاق درست کر کے زینت ہے یہی، اور اکبر کی یہ بات یاد رکھ ہے عشرت کہ محفوظ و معاصیت سے عزت ہے یہی۔ یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچو تو اسی کے اندر عزت ہے، اور اپنے اخلاق درست کر دو تو یہی دنیا اور آخرت کی زیب و زینت ہے، اور علم حاصل کرو کہ وہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کانا حلق و خلق قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی چلتی پھرتی آپ تصویر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے معجزات طلب کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک معجزات لے کر بھی آئے، لیکن اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو معجزے کے طور پر پیش کیا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، کیا میں تمہارے اندر زندگی کی 40 سال جو ہے وہ نہیں گزار چکا ہوں؟ ان 40 سالوں میں تم لوگ یہ بتاؤ تمہیں میری زندگی پہ کسی طرح کا کوئی اعتراض ہو، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا کردار، میرا بیٹھنا اٹھنا، میرے دوسروں کے ساتھ تعلقات، معاملات، گھریلو خاندان کے ساتھ، قبیلے کے والوں کے ساتھ، اپنے کے ساتھ، پرائے کے ساتھ؟ لیکن سب نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا، بددیانتی کا اور بد اخلاقی کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مظاہرہ نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، راستبازی کی اور آپ کی امانت اور دیانت کی ان لوگوں نے گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے بلکہ دین اسلام نے اخلاقیات میں 3 چیزوں کو بڑی اہمیت دی، ایک ہے سچائی، دوسری ہے دیانتداری اور تیسری ہے ایفاء عہد، اور ان کے برعکس جو چیزیں ان کی ضد ہیں، مثلا سچائی کی ضد جھوٹ ہے اور دیانتداری کی ضد جو ہے وہ بددیانتی اور خیانت ہے، اور ایفاء عہد کی ضد جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی کرنا ہے، تو ان 3 چیزوں کو اسلام میں نفاق کی 3 علامات قرار دیا گیا ہے۔ تو راست بازی اور سچائی، یہ انبیاء علیہ السلام کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کے بارے میں تکرار کے ساتھ یہ کہا گیا انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچائی کے بلند مقام پر فائز تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، مختلف انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام وہ اوصاف اور کمالات جو سارے انبیاء کے اندر پائے جاتے تھے وہ باتمام و کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین اور صادق کی حیثیت سے جو وہ مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کو اس قدر اہمیت دی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور قرآن مجید میں بھی جا بجا دیانتداری کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی علامت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی تو یہ امانت لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، حتیٰ کہ ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں بستی اور فلاں علاقے میں فلاں آدمی ہے جو دیانتدار ہے، یعنی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ لوگ بددیانت اور خائن ہو جائیں گے، اور حوالہ دیا جائے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص ہے جو دیانتدار ہے۔ بھائی اور بزرگو، آج جو ہماری صورتحال ہے اور آج جو ہماری کیفیت ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کا جو اس لحاظ سے جس اخلاقی زوال کا ہم شکار ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آج اسی جو ہے وہ حدیث کا مصداق جو ہے وہ ہم بنتے جا رہے ہیں۔ دیانتداری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنوں کے ساتھ ہی دیانتداری اختیار نہیں کی، بلکہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کے بدخواہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کے بھی محافظ تھے، حتیٰ کہ جو لوگ آپ کے گھر کے باہر معاشرہ کر کے آپ کی جان لینے کے ارادے سے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کی امانتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اور وہ ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کی چیزیں ہیں، یہ ان کے حوالے کر کے پھر جو ہے وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ آنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی جو ہے لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تعلق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے صفا پر کھڑے ہو کر جب دشمنان دین کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تھی تو ان سے پہلے یہ بات پوچھی تھی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری سائڈ سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ تو ان سب نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ ہاں، ہمیں کبھی آپ سے جو ہے وہ جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہوا، تو ہم آپ کو سچا کیسے نہیں مانیں گے، ہم یقیناً اس بات کو مان لیں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم اس کلمے کو قبول نہیں کرو گے تو پھر ایک بڑا عذاب ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو بھائی اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہادت وہ صرف آپ کے منہ در منہ آپ کے سامنے ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کی پیٹھ پیچھے کوسوں میل دور بھی اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ آپ امین ہیں اور آپ سچے ہیں۔ ابو سفیان شام کی طرف ایک قافلہ تجارت لے کر گیا ہوا تھا، اور وہاں ابو سفیان کی اور ہرقل کی ایک گفتگو ہوتی ہے قیصرِ روم کی، جس کو تاریخ کے اندر جو ہے اس مکالمے کے طور پر محفوظ کر دیا گیا، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ان کی گفتگو ہوئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی زندگی کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے گئے، تو وہاں ابو سفیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے، وہ آپ کا سیاسی عارف بھی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کا سردار تھا، وہ ان کا سب سے بڑا تھا، ان کی قیادت کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قیادت کرنے والے تھے، تو اس لحاظ سے وہ آپ کا حریف بھی تھا، آپ کا بدترین دشمن تھا۔ لیکن وہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی گواہی دی، اور اسی کی گواہی سے متاثر ہو کر ہرقل نے یہ کہا تھا، کیونکہ وہ بھی عیسائی تھا، کہ یقیناً یہ شخص آگے چل کر دنیا کے اوپر غالب ہوگا، اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ نبوت کے سچے دعوے دار ہیں۔ اور یہی چیز حبشہ میں جب نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سوالات کیے اور انہوں نے اس کے جوابات دیے، تو اس نے تو تاریخ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور صداقت اور آپ کی نبوت کی تصدیق کر دی تھی اور مسلمان ہو گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ تو بھائی اور بزرگو، یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار، کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے بارے میں آپ کی پیٹھ پیچھے آپ سے کوسوں میل دور آپ کی سچائی کی اور آپ کی دیانتداری کی گواہی دیتے ہیں۔ ذرا اس آئینے کے سامنے میں اور آپ بھی اپنے آپ کو رکھیں کہ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے دشمن ان کے کردار کے بارے میں گواہی دے سکیں کہ یہ بڑے کھرے اور بڑے سچے اور بڑے مطلب ہے ایفا عید کرنے والے اور بڑے دیانتدار لوگ۔ بھائی خود ہمارا بھائی ہمارے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، قرض ادار میں، ہمارا حال کیا ہے، ہماری تصویر کیا ہے، اور یہ عام فرد سے لے کر حکمرانوں تک جو ہماری تصویر سامنے آ رہی ہے، اس کے تذکرے اور اس کے چرچے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ مسلمان دینداری کے لحاظ سے اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمان اربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنا کوئی وزن نہیں رکھتے، کیونکہ وزن میں نے آپ سے عرض کیا نا اس واقعے کی روشنی میں کہ وزن تو ان اعمال کا ہوتا ہے، ان بہترین انسانی اخلاقیات کا ہوتا ہے جو حقیقت میں انسان کا اصل سرمایہ ہیں، ان سے ہم تئی دست ہو چکے ہیں۔ سچائی اور دیانتداری کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچائی انسان کو خیر اور بلائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور خیر اور بلائی انسان کو جنت کی طرف ترغیب دیتی ہے، اور برائی انسان کو اور جھوٹ انسان کو بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور بدی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیانتداری کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا بنیادی انسانی اخلاقیات میں، وہ ایفا عہد ہے، وعدہ وفا کرنا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی امانت کی حفاظت کی اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ سچائی اور راست بازی سے کام لیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کافروں سے اور بدترین دشمنوں سے بھی کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو وفا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اگرچہ وہ ابھی تک تحریری طور پر لکھا نہیں گیا لیکن زبانی بات چیت ہو چکی ہے، اس کی جو ہے وہ شکیں طے ہو چکی ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے مشرقین کی جیل سے اپنی بیڑیاں وغیرہ اتار کر وہاں پہنچ گئے یا بیڑیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے اور صحابہ کرام بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل ہم عہد کر چکے ہیں اور اس عہد کی پاسداری کریں گے، جاؤ اللہ آپ کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ اور یہی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، جب تک مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور اس معاہدے کو توڑا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پوری طرح قائم رکھے۔ اسی طرح مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے جو معاہدہ مشہور ہے، تاریخی معاہدہ ہے، جب تک یہودیوں نے اس کی کھلی خلاف ورزی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو نبھایا اور فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص عہد کو پورا نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ انسان بے دین ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگو، آج ہمیں اپنے سیرت و کردار، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے جو درس ہمیں ملتا ہے، اس کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ پروفیسر عنایت علی خان پاکستان کے مشہور نعت خواں بھی ہیں اور بڑے عالم دین بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں، ان کی ایک نظم کا ایک بند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق بھی میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق بھی میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ یعنی آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی بن رہا ہے اور چراغاں ہو رہا ہے، کمکمے روشن ہو رہے ہیں، گلیوں اور بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، بڑی خوبصورت محرابیں بن رہی ہیں، لیکن وہ روشنی ساری کی ساری جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ باہر کے ماحول کو تو روشن کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور اخلاق کی کوئی رمق ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی ہے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے، دیانتداری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، افائے عہد نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ عفو درگزر اور ہمدردی والا معاملہ نہیں ہے، حسن اخلاق والا معاملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا اور بس مطلب یہ ہے کہ شہروں کے در و بام کو سجانے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ظاہری رسم و رواجیں ان کو پورا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عقیدت اور محبت کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا۔ مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں تواضع، خاکساری اور عفو درگزر کو بھی اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں جاب جا اس کا تذکرہ ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشادات کے اندر بھی اس کو بڑی اہمیت ملتی ہے، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی تواضع اور خاکساری اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مسلم اور امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ عفو درگزر سے کام لے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کسی کے قصور کو معاف کر دے اور درگزر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرے اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ اگر آدمی وسعت کے باوجود دنیا میں یعنی فخر والا لباس استعمال نہ کرے اور سادگی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے وہ فاخرانہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی، لیکن پیوند لگے کپڑے وہ کیوں پہنتے تھے؟ وہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے راہب ہرگز نہیں تھے، لیکن دنیا سے کنارہ کش، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ کش تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ شہادت ان کے بدترین دشمن اس عیسائی حکمران نے ان کی وفات پہ دی تھی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کی وفات پہ، ان کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں کئی لڑائیاں ہوئی تھیں، لیکن وہ ان کے کردار کی اور ان کی عظمت کی گواہی ان الفاظ میں دیتا ہے کہ میں اس راہب کی زندگی پہ رشک نہیں کرتا جو دنیا کی معاملات سے کنارہ کش ہو کر کسی معبد کے اندر، کسی غار کے اندر جا کر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے لگے، مجھے تو رشک اس شخص کی زندگی پہ آتا ہے کہ دنیا اس کے قدموں میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے دور ہے۔ تو بھائی اور بزرگو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، بلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، ان سے کنارہ کشی کرو، ان سے نہ الجھو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت سے اصل مراد کیا ہے. جبریل امین آسمانوں پر تشریف لے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جواب لیا اور واپس تشریف لائے. تو جبریل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑیں, جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو دیں, اور جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیں. اللہ اکبر. یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کمال درجے میں ملتی ہیں کہ جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں پیش کی جا سکتی, کہ جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑیں. اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے, قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھنا. اور کوئی بھی انسان, خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, اگر وہ آپ سے کٹنے کی کوشش کرے تو آپ اس سے جڑنے کی کوشش کریں. ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے جتنا قریب ہو ہم اس کے اتنا قریب, اور جو ہم سے نفرت اور اکارت کا اظہار کرے ہم سے دور بھاگے. جیسے وہ بڑھیا کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, ہم اس سے کوسود میل دور بھاگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ بلائی کرے تم اس کے ساتھ بلائی کرو, جو تمہاری دعوت کرے تم اس کی دعوت کرو, جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے احسان کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو. تو یہ تو بدلہ ہے, یہ حسن اخلاق تھوڑا ہی ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو, اور جو آپ کو محروم رکھے تم اس کو دو, اور جو آپ پر ظلم کرے اب اس کو معاف کر دو. اب اسے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے مکے میں, جب آپ نے دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا, اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا, کس طریقے سے آپ کو ستایا, آپ کو تکلیفیں دی, آپ کو اذیتیں دی, آپ کے ساتھیوں کے اوپر ظلم اور تشدد کیا, اور آپ کو اپنا آبائی وطن, اپنا گھر بار اور اللہ کا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ مکے کے اندر قید پڑتا ہے, مشرکین وہاں قابض ہیں, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے غلے کی رسد مکہ والوں کے لیے بھجوائی اور 500 اشرفیہ نقد بھی بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر اس طریقے سے عمل کر کے دکھایا. طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی, پتھر بھی مارے, جسم لو لہان بھی ہو گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرمائی. ملک الجبال آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے پہاڑوں کے اوپر تعینات کیا ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اس بستی کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. دعا کرتے ہیں ان کے لیے, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں, انہوں نے مجھے نہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. فرمایا اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے دوسرے لوگ اسلام قبول کریں گے, اور نسلوں کی تو نوبت ہی نہیں آئی, انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کے محافظ بن کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مارکے سے فارغ ہوئے طائف کی طرف پہنچے تو یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے قصور اس طریقے سے معاف کر دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ حسن سلوک کرتے تھے. عفو درگزر کی ایسی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملتی ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں اس میں ایک بات یہ کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں, جب حضور اسی مکے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بلند اخلاق ہمارے سامنے آتا ہے. وہ لوگ جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, پریشان تھے کہ اب معلوم نہیں ہمیں کس کس انداز سے جو ہے وہ قتل کیا جائے گا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں, تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند اخلاق کا علم تھا. اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے کریم بھائی ہیں, عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, تم سے کوئی داروگیر نہیں, کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا اور تم سب کے سب آزاد ہو. اور صرف آزاد ہی نہیں کیا, آپ جیسے میں عرض کر چکا ہوں ابو سفیان آپ کو بڑا بدترین دشمن تھا, بڑی تکلیفیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس موقع پر جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ چونکہ قبیلے کا سردار تھا, بڑا آدمی تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عزت افزائی یوں فرمائی کہ ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے. ابو سفیان کے گھر کو امان کا ذریعہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہندہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ اکبر, کیا عفو درگزر کی ایسی کوئی مثال دنیا کی تاریخ کے اندر مل سکتی ہے؟ اور یہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں ان کا عکس ملتا ہے ہمیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ایک دشمن کو نیچے لٹایا ہوا ہے, جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چھوڑ دیا اس کو. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اب تو اور برے طریقے سے مجھے جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے تھا, تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا, جب تو نے میرے اوپر تھوکا تو اس میں کسی حد تک میری نفس کا معاملہ بھی شامل ہو گیا, تو اب میں نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے تجھے قتل نہیں کیا کہ اب اس کے اندر میری کوئی نفسانیت جو اس کے اندر داخل ہو جائے گی, اب معاملہ صرف خالص اللہ کے لیے نہیں رہا, تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. یہ عفو درگزر کے یا یہ صبر و تحمل کے وہ مظاہر تھے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں جب جا ملتے ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ کا عکس تھا جو صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر منتقل ہو گیا تھا. ایک عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت بڑی عبادت گزار ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی وجہ سے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں, وہ جہنمی ہے. اور پھر دوسری عورت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرائض کی پابندی کرتی ہے, زیادہ نوافل نہیں پڑتی, اور صدقہ خیرات کے لیے بھی اس کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے, لیکن حسن اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت, یہ ہے اخلاق کی اہمیت. اور اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے. تہجد گزاری عبادت اپنی جگہ, اس کی اہمیت ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آدمی جتنا اچھا عبادت گزار کیوں نہ ہو, صدقہ و خیرات کیوں نہ کرتا ہو, اگر اخلاقی لحاظ سے اس کا درجہ اور مرتبہ جو ہے وہ بالکل گرا ہوا ہے, تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ انسان نہیں بن سکتا, اس کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور جنت تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے عرض کیا کہ الہی مجھے قوت عطا فرما, اللہ تعالیٰ نے اس نے حسن خلق اور صحاوت سے قوت عطا فرمائی. یعنی ایمان کی قوت کا راز کس چیز میں ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور حسن اخلاق سے. یہ دو چیزیں ہیں جن سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے بھی قوت مانگی, اللہ تعالیٰ نے اسے بد خلقی اور بخل سے قوت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بد خلقی, بد اخلاقی, سوئے اخلاق اور کنجوسی اور بخل یہ کفر کی علامات ہیں. ایک مسلمان کو ان سے کوسوں دور ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمارا تعلق کس حد تک ہے. بھائی اور بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہمیں ایک اور چیز بڑی اہم ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زیر دست اور جو کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان سے بڑی محبت تھی اور ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے آخری الفاظ جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک تو نماز اللہ کے حق کا, اس کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی, اور آخری کلمات جو آپ کے لوگوں تک پہنچے وہ یہ تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا, نماز کا خیال رکھنا, نماز کی محافظت کرنا, اور وما ملکت ایمانکم, جو تمہارے ملک یمین میں ہیں, جو تمہارے زیر دست ہیں, تمہارے غلام ہیں, تمہارے خادم ہیں, تمہارے نوکر ہیں, تمہارے گرم کے اندر تمہاری عورتیں ہیں, جو کمزور معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کی اور کمزوروں کی جو ہے وہ کس طریقے سے خدمت کی اور کتنی اس چیز کو اہمیت دی. بیوہ عورتوں کو اور یتیموں کو ہر دور میں معاشرے کے اندر جب کوئی مقام نہیں دیا جاتا اور ان کو ستایا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور بلند اخلاق میں سے ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی, اور ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نکاح کیا وہ بھی بیوہ عورت سے کیا. اور یتیموں کے تو آپ اس قدر جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر کوئی یتیم بچہ اور بچی ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہمدردی اور اس نے اخلاق کا جو ہے وہ سلوک کرتے, حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم اور زیادتی کا ازالہ کرتے. ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا اور اس کے پاس اس یتیم کا مال تھا, اور اس کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور ابو جہل آپ کا بدترین دشمن ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ یتیم لڑکا تو اس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے, پھٹے پرانے کپڑے جو ہے وہ اس نے پہن رکھے تھے, اور اس کا مال و دولت جو ہے وہ ابو جہل کے پاس پڑا ہوا تھا. تو وہ شخص لوگوں سے شکایت کرتا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور سیدھے ابو جہل کے گھر کے جا کر دستک دیتے ہیں. وہ باہر نکلا, پریشان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, اور پھر اس لڑکے کی طرف دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لڑکے کے وصی ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا کہ اس کا حق دو. ابو جہل سیدھا اندر گیا اور اس لڑکے کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا. لوگ یہ منظر دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاقی روب تھا, جو تائید ازدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو شامل تھی, آپ کے بلند اخلاق کی وجہ سے ابو جہل بغیر کسی تردد کے اندر گیا اور اس یتیم کا حق لا کر اس کو دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے. آج ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھیں کہ یتیموں بیواؤں اور کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. غلاموں اور نوکروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کی اجرت دے دی جائے, اور فرمایا کہ خادم کو نوکر کو اگر اس کی جو ہے وہ وسعت جو ہے اور اس کی طاقت جو ہے اس سے زیادہ کام دو تو پھر اس کے ساتھ خود مدد کرو کام میں. کتنے ہمارے اندر ایسے لوگ کہ جو خادم اور نوکر کو اگر کام کا بار اس کے اوپر زیادہ ہو تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, یا اس کا بوجھ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں, بلکہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام کر کے دے, خواہ وہ اس کی جو ہے وہ طاقت سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اور پھر آج ہم مسلمان اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ خادموں اور نوکروں اور ملازموں کا خون چوس چوس کر لوگ مطلب یا کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں, اور وہ بیچارے خادم اور نوکر جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کو بھی اس تنخواہ سے پورا نہیں کر سکتے, اس اجرت سے پورا نہیں کر سکتے جو ان کو ملتی ہے, اور ان کی کمائے ہوئے مال سے لوگ جو ہے وہ ملات کھڑے کر رہے ہیں اور کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی مزدور رکھا اور اس کی پوری اس کی جو اجرت طے کی تھی اگر اس کو وہ پوری اجرت عطا نہ کی اجرت نہ دی اور اس سے کام پورا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے خلاف میں خود جو ہے وہ جھگڑا کروں گا جس نے مزدور کی اجرت کے اندر جو ہے وہ فرق کیا اور کمی کی. تو بھائی اور بزرگوں, نوکروں اور ملازموں اور خادموں کے ساتھ جو اس نے سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے, اور جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نو عمری میں 9-10 سال کی عمر میں اپنی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تھے, اور ان کو خادم خاص جو ہے وہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے باہر کے کام کرنے کے لیے آپ کے گھر میں جو ہے وہ کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ بیٹا آپ کے گھر میں رہے اور آپ کے جو ہے وہ باہر کے کام کر لیا کرے. تو 9-10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا, اور 10 سال وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے, اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی زندگی میں مجھے ٹوکا نہیں کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام ایسے کیوں کیا. کیا 10 سال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک مرتبہ بھی کوئی چیز خراب نہ کی ہوگی بچہ ہوتے ہوئے, کوئی نقصان نہ کیا ہوگا، کوئی بھی غلطی نہ کی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس رضی اللہ تعالیٰ کو خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، آپ کی تعلیم و تربیت کا اور آپ کو سمجھانے کا انداز کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ بھائی اور بزرگو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند اخلاقی تعلیمات ہیں جن کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت و کردار کے مطابق جو ہے اپنی سیرت و کردار کو اس سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔